ابتدائی مجلس میں بھی فاتحہ پڑھوائی جاتی ہے. آج کی مجلس مرحوم سید مقبل حسین نقوی، مرحومہ رباب فاطمہ بنت سید افضال حسین نقوی اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اس لیے ان کے لیے ایک فاتحہ.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصیر. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين ابي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أبو عبد الله الحسين حين صار وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا هل من ناصر ينصرنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ هل من معين يعيننا؟ قیام کربلا. کربلا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی ماضی نہیں. یہ ہمارا حال بھی ہے، یہ ہمارا مستقبل بھی ہے. اور ہر دور میں کربلا ہمیں راہ ہدایت سکھاتی چلی جاتی ہے. کربلا کا پیغام، کربلا کے پیام ہر دور میں تازہ بھی ہیں. اور کربلا کے حوالے سے مومن کو ہر دور اپنے آپ سے یہ سوال بھی کرنا کہ جب آقا نے تیسری صدائے استغاثہ بلند کی اور اپنے ناصر مانگے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تو یہ حسین اپنی ذات، اپنی زندگی یا اپنے خاندان کے لیے کوئی مددگار طلب نہیں کر رہے، یا اپنے اس مقصد کے لیے مددگار طلب کر رہے کہ اگر کوئی اس موقع پہ حسین کا ساتھ دے رہا تو وہ کہلاتا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ. جو حسین کی آواز استغاثہ پہ آتا ہے وہ دین خدا کا مددگار اور ناصر قرار پاتا. لیکن اب یہ دیکھنا کہ کربلا، جس کا بہت ہی مختصر خلاصہ اور پیغام یہ بنے گا کہ ہر دور میں ہوشیار رہنا، ہر دور میں جاگتے رہنا. ابھی ابھی آپ نے ایک نعرہ سنا اور مجلسوں میں بہت کثرت کے ساتھ یہ ہوتا کہ ہم یزید مردہ باد نہیں کہتے ہیں، ہم یزیدیت مردہ باد کہتے ہیں. یزید ہندا کے اس پوتے کا نام تھا جو سن 64 ہجری کے ربیع الاول کے مہینے میں کسی نامعلوم طریقے سے جہنم واصل ہوا. اور یزیدیت اس فکر و فساد کا نام ہے جو آج بھی موجود ہے، چاروں طرف بکھری ہوئی ہے. اور ایک لمحے کے لیے مومن اگر غافل ہو جائے تو یزیدیت مردہ باد کا نعرہ لگانے کے باوجود وہ یزیدیت پہ عمل کر لیتا. اگر غافل ہو جائے وہ یزیدیت. حسین کے جہاد کا ایک بڑا مقصد، اب میں یہ لفظ کیسے کہوں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، کہ حسین کے جہاد کا ایک بڑا مقصد یزیدیت کا خاتمہ نہیں تھا, یزیدیت کا تعارف کرانا تھا. یزیدیت کا خاتمہ حسین کا وارث و بیٹا ہمارے زمانے کا امام اللہ کی آخری حجت امام عصر و زمان ظاہر ہونے کے بعد کریں. صحیح معنوں میں اس دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب حسین کا وارث اپنے دادا کے خون کا انتقام لینے کے ساتھ ساتھ ہر یزیدیت کا خاتمہ کر دے گا. ابھی تو حسین کا ایک بڑا مقصد تھا ہمیں پہچانوا دینا کہ یزیدیت کیا. اب حسین نے یزیدیت پہچانوا دی, زمانے کا امام اس کا خاتمہ کرے گا, اس کے درمیان ہم اور آپ ہیں. حسین نے 61 ہجری میں یزیدیت پہچانوائی, آنے والا امام خدا معلوم کب آئے گا. دو حدیثیں بڑی اہم ہیں آنے والے امام کے حوالے سے, گھر کے میری زندگی کے اہم ترین موضوعات میں سے اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ بھی شامل ہے, مگر میں بدنام ہو گیا ہوں موت اور قبر کے حوالے سے. ورنہ جتنی تقریریں میں نے موت اور قبر پہ کی ہیں اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ اپنے زمانے کے امام کے حوالے سے کی ہیں. مگر لاہور میں 16 سال سے میں آ رہا ہوں, اس کے باوجود اس عنوان پہ میں نے جان بوجھ کر کوئی پورا عشرہ یا پورا خمسہ نہیں پڑھا, جان بوجھ کر. اس کی وجوہات بعد میں آ جائیں گی, آج نہیں. آج تو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو حدیثیں پھر بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان میں سے دونوں حدیثوں کا تعلق میری آج کی تقریر کے اگلے حصے سے ہے جو بہت جلدی شروع ہو جائے گا. آج میں تبھید میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. پہلی حدیث یہ کہ کذب الوقاتون, جو آنے والے امام کے ظہور کے لیے کوئی وقت مقرر کرے وہ جھوٹا, اسے جھٹلاؤ, وہ جھوٹا ہے جو وقات ہے وقت مقرر کرنے والا. اور دوسری حدیث یہ, اب وہ جو وقت مقرر کرنے والا وہ جھوٹا کس حوالے سے ہے وہ اپنی جگہ, لیکن ایک وجہ یہ دوسری حدیث بھی, اور وہ دوسری حدیث بہت تفصیل بھی چاہتی ہے لیکن بہت مختصر طریقے سے بھی سن لیا جائے تب بھی سمجھ میں آ جاتی. کہ فرماتے ہیں معصوم کہ کبھی ہمارے ماننے والوں کی بد کرداری اور بد عملی ظہور میں 100 سال کی تاخیر کا سبب بن جاتی, اور کبھی ہمارے ماننے والوں کا اچھا کردار ظہور کو 100 سال اور پہلے لانے کا سبب بن جاتا. ہم اور آپ بھی ظہور امام کی تاریخ مقرر کرنے میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو بدلیں تو وقت جو اللہ نے رکھا ہے اس سے پہلے امام آ سکتا, اور اپنے آپ کو نہ بدلیں اور خراب کر دیں تو جو وقت اللہ نے رکھا ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. اب جو لوگ سمجھ گئے اور اچھے خاصے لوگ سمجھ گئے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ذرا سی غلط فہمی پیدا کر رہی ہے تو میں اپنی مجالس کے عنوان کو بدل تو نہیں سکتا ہوں, صرف ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی کی کتابوں میں جن چند کتابوں کا اردو ترجمہ ہوا ان میں سے ایک ہے چوتھے امام کے حالات پر, چوتھے امام کا سیاسی موقف, چوتھے امام کا کردار. اس کو جا کے پڑھ لیجئے, اس میں بڑی تفصیلی بحث اس حوالے سے بھی ہوئی. یہ والی روایت اس میں نہیں ہے, لیکن یہ مسئلہ کہ ظہور کی تاریخ ہی نہیں, جلدی بھی ہو سکتا ہے ظہور, تاخیر سے بھی ہو سکتا, بڑی تفصیل کے ساتھ ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی نے اس سے بحث کی ہے. یہ کتاب اردو میں مل جاتی, اور میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کتاب پڑھنا بھی سیکھے, اور اس کو بھی اسی انداز سے میں لے کے چلتا ہوں کہ جو قوم پتا نہیں کیوں عارضی طور پہ کتاب دشمن بن گئی, اس کو کوئی موٹی موٹی کتاب کے حوالے دیے جائیں تو اس کو دیکھ کر ہی گھبرا کے بھاگ جائیں گے. یہ کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا 64 صفحے کا ایک مختصر سا کتاب کیا, آغاز یہاں سے کریں انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا جو ہمیشہ سے معصومین کا اپنے دشمنوں سے ایک علمی مقابلہ یا جہاد رہا. دشمن کہتے ہیں لکھنا پڑھنا خطرناک چیز ہے مسلمان کے لیے, وہ رسول اللہ کی تحریر کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ مزاج آگے بڑھتا رہا. اور اہل بیت ہمیشہ کہتے رہے کہ ہر چیز کو لکھ کے رکھو, قید العلم بالکتابہ. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے, ضمناً دو باتیں آگے. میرے محترم دوست, اور فکری اعتبار سے قوم کو ایک اس وقت کے حالات میں نہج دینے والے خطیب آل محمد مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب بھی اسی سلسلہ مجالس میں میرے بعد اور اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں. یہ ان کا اپنا موضوع, تفصیل آپ کو بتائیں گے. میں آ جاتا ہوں جلدی اس عنوان پر کہ ظہور امام کی تاریخ مقرر کرنے والا بھی جھوٹا اور ہمارا کردار ظہور امام کے حوالے سے بہت اہم ایک رول پلے کرتا ہے. جلدی بھی ہو سکتی اور تاخیر, لیکن اسے رکھیے ایک طرف. جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوگا ہماری ذمہ داریاں, یہ جس یزیدیت کا تعارف حسین کرا کے گئے, اپنے اپنے دور میں اس یزیدیت کو پہچانو اور اپنے اپنے علاقے میں اس یزیدیت کو پہچانو. ہر دور میں اور ہر علاقے میں یزیدیت ایک انداز لے کے آتی. کل میں نے عرض کیا تھا کہ یزید سے بڑا ظالم اس روئے زمین پہ نہ پہلے کبھی گزرا نہ بعد میں کبھی گزرے گا, لیکن یزید کے راستے پہ چلنے والے اب تک موجود. پروردگار عالم کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز تیار کر کے مومن کو دے دے. بہت سی چیزوں میں اللہ کا وعدہ ہے مومن سے, لیکن کوشش مومن کو کرنا ہوتی ہے. جس میں سر فہرست روزی, وعدہ ہے اللہ کا لیکن آپ کے گھر میں یہ روزی نازل نہیں ہوگی, کوشش کرنا پڑے گی. وہی دینی حوالے سے بھی کئی باتیں. تو یزیدیت کا تعارف حسین نے کرایا, ان کا بیٹا یزیدیت کا خاتمہ کرے گا. ان بٹوین جو درمیان کا زمانہ ہے اس میں ہماری ایک ذمہ داری آتی ہے. اور ایک جملہ اس وقت بہت مختصر کہہ رہا ہوں, کل آ جائے گا تفصیل کے ساتھ, کہ یزید کے ایسے چاہنے والے گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں جو پکار پکار کے وہی جملہ کہتے ہیں جو ان کو یزید نے نہیں سکھایا اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. کیا یزید کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے, تو جو تم نے کیا ہے ہم تمہارے ساتھ اس میں شریک ہوتے. اور حسین کے کتنے ہی ماننے والے ایسے ہیں جن کو یہ جملہ حسین نے سکھایا ہے اور وہ پڑھتے بھی ہیں لیکن کبھی اس پہ عمل نہیں کرتے. یزید نے اپنے چاہنے والوں کو یہ جملہ نہیں سکھایا, انہوں نے خود سے یہ جملہ ایجاد کیا اور اس کے مطابق عمل کیا. اس لیے کہ یہ بالکل مطابق عقل جملہ, کہ یاد کرو اپنے رہبر کو اور یہ تمنا کرو کہ اس کے ساتھ ہوتے تو اس کے جہاد میں حصہ لیتے, لیکن تمنا کر کے بیٹھ نہ جاؤ, آگے میدان میں نکلو. اور جب آگے میدان میں نکلو کہ آقا حسین اور وہاں سے لے کے جون غلام حبشی, کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے, تو اب دیکھ لو کہ تمہارے زمانے میں کون سی یزیدیت آئی ہے. اور اس میں ایک بہت اہم بات مجھے آج عرض کرنا, بہت اہم بات. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے میری کسی کیسٹ پیسٹ کی تقریر میں سنا ہو, لیکن میرا ذہن کام نہیں کرتا کہ میں نے لاہور میں اس عنوان پہ بات کی. اور بہت اہم عنوان وہ یہ کہ یزیدیت کے جو ہتھیار کربلا کے میدان میں لے جائے گئے, وہی ظلم وہی انداز پلک پلک کے دنیا میں آتا رہے گا. اس میں تیر تھے, ہر ملا تو اپنے ساتھ ایک بھال سے لے کے تین بھال تک کے تیر لے کے آیا. یزیدیت کے جو ہتھیار کربلا میں لائے گئے اس میں تلواریں تھیں, اس میں نیزے تھے, اس میں برچیاں تھیں, حتیٰ یہ کہ لوگ بوریوں میں بھر بھر کے پتھر بھی لائے تھے میدان کربلا. اور جب میرا آقا زلجنا پہ ڈگمگا رہا تھا تو اس وقت حسین کی پیشانی میں پتھر بھی مارے جا رہے, جو سلسلہ شام تک چلا. زینب کبریٰ نے ایک بار اپنے سر کو دیوار سے ٹکرایا اور سر سے خون جاری ہوا, وہ یہی منظر دیکھ کے تو شام میں سر کو ٹکرایا تھا کہ ایک عورت نے نو کے نیزہ پہ کٹے ہوئے میرے آقا کے سر پہ جو پتھر مارا تھا. اور شام ہی کی ایک عورت ہوگی جو میرے امام زمانہ کے سر پہ پتھر گرا کے ان کی شہادت کا سبب بنے گی. اب یہ روایتیں آج کل پڑھی جانے لگی ہیں تو خالی اشارے بھی کافی ہوتے, مگر یہ سارے ہتھیار تیر و تلوار سے لے کے پتھر تک تو اپنی جگہ ہیں. کربلا کے میدان میں ایک اور ہتھیار تھا, اور وہ بڑی حفاظت سے رکھا گیا تھا کہ یہ بہت کام آنے والا ہتھیار ہے, جہاں تیر ناکام ہو جائیں گے, جہاں تلواریں بیکار ہو جائیں گی, جہاں برچیاں کام نہیں کریں گے, جہاں پتھر کام نہیں کریں گے, وہاں اسے نکالیں گے. اور اس لیے کہ یزید کا باپ صفین کی لڑائی میں اس ہتھیار کو بڑی کامیابی کے ساتھ مولا کے خلاف استعمال کر چکا. میرا لفظ دیکھیے, میں نے یہ نہیں کہا کہ یزید کے باپ نے ہتھیار استعمال کیا, میں نے کہا بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا. اور کب استعمال کیا؟ شروع میں نہیں, شروع میں نہیں, شروع میں تو نیزے چلے, تیر چلے, تلواریں چلی, برچیاں چلے. 16-17 مہینے صفین کی لڑائی جب آخری مرحلہ آ گیا اور یزید کے باپ نے دیکھا شکست یقینی ہے, تب وہ ہتھیار نکالا گیا, کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا وہ. یزید کے لشکر میں بھی ہتھیار بڑی حفاظت سے رکھا. اب اس ہتھیار کا کوئی نام نہیں, اگر میں بہت ہی مختصر کہوں تو اس کا نام ہے مکاری, اس کا نام ہے فریب, اس کا نام ہے مکر, اس کا نام ہے دغا بازی. ہر شب جمعہ ہم دعائے کمیل کے آخر میں جملہ کہتے ہیں, اللہ عما ومن ارادنی بے سوئین فارغ ہو ومن کادنی فقیر. یہ ارادنی بے سوئین پہلا ٹکڑا جو ہے یہ تیر ہے, تلوار ہے, نیزے ہیں, برچیاں, اور دوسرا ٹکڑا ومن کادنی فقیر ہو, یہ صفین کے میدان اور کربلا کے میدان میں دو مرتبہ استعمال ہونے والا خصوصی ہتھیار. آخری زمانے میں سفیانی تیر و تلوار لے کر آئے گا, گجال مکرو فریب کی جال بچھائے گا. آئے خدا جو میرے خلاف برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی برائی اس پہ پلٹا دے, اور جو مجھے مکرو فریب و دھوکہ دینا چاہتا ہے اس کے دھوکے میں اس کو بھرسا لے. ہر شب جمعہ آپ کہتے ہیں اور خاص زیارت عاشورہ میں بھی آپ اس جملے کو پڑھتے ہیں. یہ ہتھیار صفین کی لڑائی میں بڑی کامیابی سے استعمال ہوا مکاری کا. جب شکست یقینی تھی, تیر و تلوار ناکام ہو گئے, علی کا مخلص صحابی مالک اشتر حاکم شام کے نیزے کی رسیاں اور تنابے کاٹ رہا, اور بس سیکنڈز کی بات ہے, منٹ بھی نہیں, سیکنڈز, یہ خیمے کی تینوں رسیاں کٹ کے گری, خیمہ گرا, وہ گھبرا کے باہر نکلا حاکم شام, اور تلوار چلی اور سیکنڈز کے اندر اس کی گردن اڑ گئی. تب یہ ہتھیار استعمال ہوا, نیزوں پہ قرآن کا بلند کرنا. یہ خاص قرآن کے حوالے سے بھی ہے کہ قرآن کو ایک کھلونا بنا لیا لوگوں نے, اور خاص اس حوالے سے بھی ہے کہ نیزوں پہ قرآن, قرآن کی محبت میں بلند نہیں کیا گیا, نیزوں پہ قرآن مکر و فریب و دھوکے کی نیت سے بلند کیا گیا. ہر قرآن کا ہر حوالہ دینے والا قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا. یہ مکاری کا ہتھیار تھا جو حاکم شام نے استعمال کیا, بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہاں صفین کے میدان میں اتنے قرآن بھی نہیں تھے, کیونکہ پہلے زمانے میں قرآن ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, چھپتے نہیں تھے, تو وہ تو قرآن جیسے پتھر جزدان میں لپیٹ کے بلند کر دیے گئے, کہا یہ قرآن. بہرحال اگر اصلی قرآن کو بلند کیا تب بھی, اور اگر قرآن دھوکا دے کر پتھروں کو قرآن کہہ کے بلند کیا تب بھی, یہ مکاری کا ہتھیار کامیاب ہو گیا. میں کامیاب کن معنوں میں کہہ رہا ہوں, علی کے لشکر میں اختلاف ہو گیا, اور اتنا شدید اختلاف ہو گیا کہ آدھے سے زیادہ لشکر علی کے خلاف ہو گئے. علی کا لشکر علی کو چھوڑ گیا, علی تنہا رہ گئے. علی پہ زندگی میں دو بار ایسی تنہائی آئی ہے, ایک جب خانہ سیدہ جل رہا تھا تو کوئی علی کا ساتھ دینے والا نہیں, اور ایک خلیفہ ظاہری بننے کے بعد. خلیفہ حقیقی تو علی ہمیشہ سے تھے, خلیفہ ظاہری بننے کے بعد صفین کے میدان میں علی تنہا رہے گا, لشکر کی اکثریت اس طرح سے علی کے خلاف ہو گئی کہ علی پکار پکار کے کہتے رہے دھوکے میں نہ آؤ, اگر یہ قرآن بھی ہے تو قرآن صامت ہے, میں تو بولتا قرآن, قرآن ناطق ہوں. لشکر نے علی کی بات بھی نہیں مانی, اور نہ صرف یہ کہ مخالف ہوئے علی کے, بلکہ اتنے مخالف ہوئے کہ جب یہ طے پایا, جب یہ طے پایا کہ چلو اب مصالحت کی ایک کمیٹی بنائی جائے, ایک آدمی حاکم شام کی جانب سے آئے علی کی جانب, تو علی کو علی کے لشکر والوں نے, حاکم شام نے نہیں, یزید کے باپ نے نہیں, ہندا کے بیٹے نے نہیں, علی کے لشکر والوں نے علی کو یہ اجازت بھی نہ دی کہ علی اپنی پسند کا آدمی بھیجے. نعوذ باللہ, امام کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوتا, لیکن حکم خدا سے امام کو جگہ جگہ رکنا پڑتا. علی نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عباس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھجواؤں گا, کہا کہ نہیں, وہ نہیں کرے گا جسے ہم کہیں ابو موسیٰ یا شریع جیسے سادہ سمپل بھولے بھالے کو بھجوا دیا گیا. کل آ رہا تھا جناب موسیٰ کا چرواہا اور امام زمانہ کو اس شیخ علی سے ملنا جو امام سے کٹی کر کے بیٹھ گیا. ابو موسیٰ یا شریع کی سادگی پہ قربان. واقعات آپ کے سنے ہیں. علی راضی نہیں آئے. حاکم شام کوئی شرط نہیں لگا رہا کہ یہ آئے وہ نہ آئے. علی کے اپنے ساتھی کہہ رہے یہ نہیں جائے گا وہ جائے گا. اور کس وجہ سے؟ نیزوں پہ قرآن کے دھوکے میں آ گئے. یہ ہتھیار علی کے خلاف حاکم شام نے استعمال کیا, بڑا کامیاب رہا. اسی کا نتیجہ تو نکلا نا کہ علی کے نمائندے نے علی کو خلافت سے زائل کر دیا اور معاویہ کے نمائندے نے اپنے آدمی کو خلافت میں برقرار رکھا. لیکن میں اس وقت سفین نہیں پڑھ رہا ہوں, میں کربلا پڑھ رہا ہوں. یہ والا ہتھیار دشمنوں نے گر کی بات یاد کر لی کہ جب کبھی حق کے لشکر کے خلاف تیر کام نہ آئے, تلوار کام نہ آئے, نیزے کام نہ آئے, برچیا کام نہ آئے, پتھر کام نہ آئے, تو مکرو پڑے عیاری اور دغابازی کا ہتھیار کام آ جاتا. علی جیسے امام المتقین, علی جیسے کائنات کے حاکم, علی کے اشارے میں کائنات رف کرتی ہے, اس کے لشکر کو بھی اس ہتھیار سے ہم نے دھوکے میں ڈال دیا. تب یہ بہت محفوظ رکھا گیا اور کربلا میں یہ ہتھیار بھی استعمال ہوا. کربلا میں یہ ہتھیار بھی استعمال ہوا. لیکن صفین میں خاندان ابو سفیان کا ہتھیار کامیاب ہو گیا, کربلا میں ناکام ہو گیا. اسی لیے ہم صفین کی لڑائی کو یاد کر کے نہیں کہتے ہیں کہ مولا فیا لیتنی کنتو معکم. ہم کربلا کو یاد کر کے کہتے ہیں فیا لیتنی کنتو معکم. صفین میں علی کے اصحاب علی کو چھوڑ کے چلے گئے. کربلا میں حسین کے اصحاب نے ہر ہتھیار کا مقابلہ کیا اور مکاری کا بھی ایسا مقابلہ کیا کہ یہ ہتھیار وہاں ناکام ہو گیا. جس ہتھیار کو باپ نے کامیابی سے استعمال کیا بیٹے نے منہ کی کھائی. اب یہ بات بہت مبہم ہے, اس کو سمجھیے. اور اس لیے سمجھیے کہ بالکل یہی ہتھیار آج بھی استعمال ہو رہا, خاص طور پر صفین کے میدان. کیا کہہ کے قرآن کو علی کے خلاف لوگوں کو تیار کیا گیا؟ جذباتی باتیں, جذباتی باتیں. علی قرآن کے خلاف, دیکھو قرآن نیزے پہ آ گیا. علی کہتے ہم قرآن سے فیصلہ نہیں کریں گے. علی پکار پکار کے کہہ رہے یہ قرآن تمہیں دھوکہ دینے کے لیے لایا گیا, مگر جذباتی باتیں علی قرآن کے خلاف. بعض جذباتی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں مکاری کے ہتھیار. آج ہماری قوم کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا گیا, مرجعیت کی مخالفت, مجتہدین کی مخالفت, 1200 سال سے خیبت امام میں جو نظام چلا رہا ہے اس نظام کی مخالفت. اور اس کے اندر بھی جذباتی باتیں آ رہی. جی یہ اہل بیت کی وہ فضیلت کے قائل نہیں, جی یہ اہل بیت کی ولایت کے قائل نہیں, جی یہ نماز میں تیسری شہادت نہیں پڑھتے, جی یہ لوگ منکر فضائل اہل بیت ہیں. وہاں علی کے مقابلے میں کہا گیا علی منکر قرآن, علی قرآن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں لوگ پھر غور بھی نہیں کرتے ان باتوں میں, حقیقت کیا, دوڑ پڑتے. دوڑ پڑا وہاں علی کا لشکر, کہا واقعان علی خلق, واقعان علی خلاف ہے. اور آج ہمارے یہاں بھی کوئی غور نہیں کرتا کہ یہ ساری باتوں کی کوئی دلیل ہے یا ایسے ہی جذباتی باتیں. دوڑ پڑتے کہ ہاں یہ سارے مراجع غلط, ہاں یہ سارے مراجع نعوذ باللہ قابل لعنت. ہمارے اجتماعات میں مراجع پہ لعنت کے فقرے اس گناہگار کانوں نے اپنے کیسٹ میں صحیح لیکن سنے ہیں. بھئی یہی تو دشمن چاہتا. کئی انبیاء کا یہ فقرہ ہے کہ بھیڑوں کا بکریوں کا بہت بڑا گلہ ہے, جو اس کا نگران ہے, جو اس کا چرواہا گدڑیا, اس کا خاتمہ کر دو, یہ سارا گلہ تتر بتر ہو جائے گا. ایک ایک بھیڑ یا بکری کا شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیبت امام میں امام جسے ہمارا چرواہا نگہبان نگران یا گدڑیا مقرر کر کے گئے, دشمن اس پہ حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دے, یہ قوم تتر بتر ہو جائے گی. اور یہ وہ ہتھیار ہے جو کربلا میں آیا. پیام کربلا آج کس کام, کس طرح سے ہماری زندگی میں ہے, وہ اس طرح بھی ہے کہ کربلا کے اس مکاری کے ہتھیار کو جس طرح کربلا کے اندر کند کیا گیا, آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری. اب دیکھیے ذرا سی اس اجمال کی تفصیل. اور وہ یہ کہ کربلا شب عاشور آئی اور دو بالکل مختلف کیفیتیں میدان کربلا میں لے کے آئی. ایک طرف حسین کا لشکر, ایک طرف اصحاب حسین کے خیمے. اللہ اللہ, کیا عبادت کی گئی ساری رات, حسین نے جو ایک رات کی مہلت مانگی حقیقت میں اس لشکر کو دی, مگر ظاہری اعتبار سے تو مانگی نا. کیا ہے اسار سعد, یہ جو نو محرم کی سہ پہر, دس محرم عاشورہ ہے تو نو محرم تاسوا ہے نا, تاسوا کی سہ پہر جو ہمارے سعد نے تو حملہ کر دیا, ایک رات کی مہلت لی نا. وہ ساری رات جب مہلت لی تب بھی یہ جملہ کہا کہ میری زندگی کی کوئی رات اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں گزری, میں چاہتا ہوں دنیا کو چھوڑنے سے پہلے یہ پوری رات ایک مرتبہ اور اللہ کی عبادت میں گزاروں. تو کہا حسین تو جتنی عبادت کریں سو کریں, ہمارے پاس تو بنا بنایا جواب موجود, ہم حسین نہیں, ہم معصوم نہیں ہیں, لیکن اصحاب حسین مسلم ابن افجا سے لے کے جون غلام حبشی تک, بار بار یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ امتی تھے, یہ غیر معصوم تھے, غیر معصوم گھر میں پلے بڑے تھے, یہ ہماری اور آپ کی طرح تھے کربلا کے واقعے سے پہلے, لیکن ان کے یہاں بھی ساری رات ایسی عبادت نظر آئی کہ یہ تو تاریخ کا فقرہ ہے کہ شب عاشور اگر کوئی اصحاب ایمان کے خیموں کے قریب سے گزرے تو ذکر خدا کی ایسی آوازیں آتی تھی جیسی کوئی شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے گزرے تو مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز آ رہی. ہر خیمے میں یا عبادت ہے یا نماز ہے یا ذکر خدا ہے یا قیام ہے یا قعود ہے یا رکوع ہے یا سجود ہے. وہ عبادت ہے جس کا آج مذاق اڑانا ایک مومن اپنی ذمہ داری اس لیے سمجھتا ہے کہ عبادت کا مذاق اڑاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل بیت کی فضیلت کے بڑے قائل ہو. عبادت اور اہل بیت ایک ہی چیز ہے, دنیا کو سجدہ سکھایا ہی اہل بیت نے اور دنیا میں سجدے بچا ہی اہل بیت نے. لیکن یہ جملہ جو ہے آخری مجلس میں جہاں پیغام ہے کربلا مکمل ہوگا وہاں تفصیل کے ساتھ آئے گا, ہر آدمی جانتا ہے یہ حسینی کہیں, کیونکہ ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا شب عاشور کو, یہی رات تھی ایک ہفتے پہلے جو شب عاشور تھی, اور اس میں آپ نے ہر مجلس میں یہ جملے سنے. مگر ادھر دیکھیے, ادھر اچھا کراچی میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, لاہور میں اب تک کسی نے کہا نہیں, کوئی کہنا دے تو ذرا سی احتیاط میں پہلے سے کر دو کہ بھائی بڑے بڑے خطیبوں کے لیے مشکل ہے, میں تو ایک طالب علم ہوں کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ہاتھ کے اشارے تو ہوتے ہیں, اب وہ ہاتھ کبھی آدمیوں کی طرف جاتا ہے کبھی مجمع خواتین کی جانب جاتا, لوگ کہتے ہیں مولانا کل آپ پڑھے تھے شیطان آیا انگلی آپ کی ہماری طرف تھی, ہمیں کیا سمجھایا آپ نے؟ نہیں ہم نے کچھ نہیں سمجھا, انگلی تو کہیں ہوگی نا, میں یوں کر کے تو نہیں پڑھ سکتا ہوں نا مجلس. ابھی سنا ہے کہ ادھر خواتین کی جگہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں ادھر کی بات سنیے, تو مطلب خواتین نہیں ہے, کربلا میں دو خیمے ہیں, ایک کیمپ لگا ہے حسین کا اور ایک کیمپ لگا ہے لشکر یزید کا. اب دیکھیے لشکر یزید میں کیا صورت ہے, جس طرح حسین شب عاشور کے آغاز میں اپنے ساتھیوں کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی, لیکن وہ بہت مختصر تھی, چراغ گل کیا, امتحان لیا, امتحان میں کامیاب ہوئے, چراغ روشن کیا, خیموں میں بھیج دیا عبادت کے لیے. خود حسین بھی آ کے مصلی عبادت پہ بیٹھ گئے. جب قاسم اپنے چچا سے پوچھنے آیا تھا کہ میرا نام ہے کہ نہیں, اس وقت حسین عبادت کے مصلی پہ بیٹھے تھے, اور جو سامنے والے کیمپ میں میٹنگ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, وہ ساری رات میٹنگ چلی, وہ دو منٹ میں مکمل نہیں ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کے ایجنڈے میں خالی ایک بات تھی جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ون پوائنٹ ایجنڈا, پوری رات صرف ایک نقطے کے اوپر بحث ہو رہی. اب سارا لشکر یزید نہیں, جو بڑے بڑے سردار ٹاپ آف دا لسٹ ہے, ہر نام ایسا ہے کہ ایک بار نہیں بے شمار لعنت کرنے کا دل چاہتا, وہ بیٹھے ہیں اس میٹنگ میں, عمر سعد ہے, شمر ہے, ہرملا ہے, خولی ہے, ایک سے ایک بڑا ظالم, یہ سب بیٹھے پوری رات بحث ہو رہی ہے صرف ایک مسئلے پر. وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کل صبح کی جنگ میں ہماری شکست یقینی ہے, یہ ایک صرف ایک نقطے پہ پوری رات کی میٹنگ, جو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے ون پوائنٹ ایجنڈا, اور کل کی ابھی کوئی تیاری نہیں ہو رہی, کل ہمیں یقینی شکست کا سامنا ہے. سارے ساتھ ہمارے ساتھ بھی متفق ہے, شمر بھی ایگری کر رہا ہے, ہرملا بھی ایگری کر رہا ہے, خولی بھی ایگری کر رہا ہے, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی, اب پتا ہے کہ کل ہم کو ہارنا ہی ہارنا. 30,000 کا لشکر, سامنے بمشکل تمام 72 یا وہ جو لڑنے کے قابل 72, 3 دن کے بھوکے, 3 دن کے پیاسے, اور پھر تم کہہ رہے کہ کل ہارنا یقینی. جی کہہ رہے ہماری شکست کل یقینی ہے. اور کیوں حسین کے 72 سپاہی ان سے گھبرا رہے ہیں؟ نہیں, میں اصحاب امام کی توہین نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان سے نہیں گھبرا رہے ہیں. حسین کی فوج کا خالی ایک سپاہی ہے, ابو الفضل العباس. یہ ایک سپاہی ساری رات عمر سعد کے خیمے کی میٹنگ کا موضوع رہا کہ جب تک عباس حسین کے ساتھ ہیں ہم 30,000 کیا 3,00,000 بھی ہو جائیں تب بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ تو کیا عظمت عباس مانیں گے, یہ دشمن مان رہے ہیں. پوری رات یہ طے ہوتا رہا کہ حسین اور عباس میں جدائی کیسے ڈالی جائے. عباس جب تک ہے ہماری شکست یقینی, اور 3 وجوہات کی بنا پہ اتنا یقین ہے. یہ لوگ علم غیب نہیں رکھتے. 3 وجوہات کی بنا پہ, نمبر 1, علی کا بار بار کہنا کہ میرا بیٹا تو عباس ہے, میرا وارث تو عباس ہے. اگر کسی نے پلٹ کے کہہ بھی دیا کہ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا عباس ہے تو حسنین آپ کو جواب یاد ہے رسول کا, کہا وہ میرے بیٹے کہاں ہیں, وہ تو اولاد رسول ہیں, وہ رسول کے بیٹے ہیں. بار بار میرے مولا نے کہا, اور عباس کی ولادت کے اہتمام نے یہ بتا دیا کہ میں ایسا اپنا جانشین چاہتا ہوں کہ جیسے زندگی بھر میں نے رسول کی حمایت کی ہے اور رسول کا ساتھ دیا ہے, وہ میرے حسین کا ساتھ دے. اور خلاصہ کیا ہے علی کے ساتھ تھا کہ جب تک علی رسول کے ساتھ رہے ایک جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں. یہاں تک کہ سازشوں کے نتیجے میں دو جنگیں ہار دی گئی تھیں, احد کی لڑائی سازش سب بھاگ گئے, وہ بھی علی نے بچا لی. خندق جہاں پہ جان بوجھ کی ایک جگہ خندق کو چھوٹا کیا گیا تاکہ دشمن کو آنے کا موقع ملے, وہ بھی علی نے بچا لیا. اور علی نے کہا یہ عباس کی خاصیت, تو چاہے یہ کتنے ہی دشمن کیوں نہ ہو یہ سب دیکھے ہوئے ہیں علی کی زندگی, جب تک عباس ہے حسین کو شکست نہیں ہو سکتی. کیونکہ علی نے عباس کے بارے میں کہا میرا جیسا ہے وہ, پہلی بات. دوسری بات کہ اگر کوئی ایسا بھی ہو لشکر یزید میں کہ کہے کہ کیا عباس عباس کر رہے ہو, ہم نہیں مانتے علی اور عباس کی حدیثیں, تو اس میں جو 40 سال کے اوپر لشکر یزید میں جو 40 سال کے اوپر وہ اپنی آنکھوں سے عباس کی شجاعت دیکھے ہوئے. بھائی وہی صفین کی لڑائی جس کا تذکرہ آج کی مجلس کے شروع میں ہوا, اس میں شروع میں ہی ایک بات تقریباً دشمنوں کی درخواست پر طے ہو گئی تھی. اب یہ میں نیری تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں, اس میں کچھ وضاحتیں میری جانب سے ہیں. شروع جنگ میں ہی ایک بات طے ہو گئی تھی, تقریباً سمجھیے ماحول یہ بنا تھا کہ لشکر معاویہ نے کہہ دیا تھا کہ اے ابو الحسن علی آپ ہمارے سامنے نہ آئیے گا. علی جب بھی میدان صفین میں آئے ایک لمحے میں علی نے نقشہ پلٹ دیا. کچھ لوگ تو بڑے عجیب انداز سے علی کے سامنے سے جان بچا کے گئے کہ علی کو چہرہ پھیرنا پڑا اور موقع اچھا تھا ان کے لیے. لیکن ایک طرح سے بے نہیں یہ الفاظ تاریخ میں اس طرح ڈھونڈیے گا نہیں, لیکن ایک طرح سے یہ علی سے طے ہو گیا کہ بھائی اپنے لشکر سے ہم کو لڑنے دیجیے گا, آپ نہیں آئیے گا. آپ اگر آ گئے تو جنگ ہم جیت ہی نہیں سکتے. اور علی نے بھی سمجھیے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ میں نہیں آؤں گا. اور صفین کی لڑائی میں ایک دن اتنا مشکل وقت آ گیا کہ اب جنگ پھنسا, علی کے لشکر کو کامیابی تو چھوڑیں, مسلسل دباؤ کا سامنا ہے, علی کا لشکر قدم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریٹریٹ ہو رہا ہے علی کا لشکر. اب کوئی نہیں سنبھال پا رہا علی کے لشکر کو. ایک بار چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑے پہ سوار ہو کے ایک ایسا سپاہی آیا کہ جو اب تلوار اس نے چلائی تو ایک ہی مرتبہ اس کے تلوار کے انداز کو دیکھ کے لشکر شام 2 جملے کہنے لگا. پہلا جملہ یہ کہ علی آ گئے, کیونکہ یہ تو وہی انداز ہے شمشیر زنی ہے جو ہم نے بدر میں دیکھا, احد میں دیکھا ہے, خندق میں دیکھا ہے, خیبر میں سنا ہے, معلوم ہے نا ان کو اسٹائل کیا. اب یہاں پہ کچھ شعر و شاعری کا لوگوں کو شوق لگ رہا, جس انداز سے میری مجلس سے پہلے بہترین انداز سے کلام پڑھا جاتا ہے, پڑھنے والا تو پڑھتا ہی ہے, اندازہ ہوتا ہے مجمع کس طرح رسپانس دے رہا ہے اس سے لگتا ہے. تو اب ایک شاعر جانتا کہ آپ غالب کے شعر کو کسی کے نام سے کسی کی شاعری میں چھپا دیجئے, جسے شعر و شاعری سے شوق پکڑ لے گا کہ تمہارا شعر نہیں لگتا یہ غالب کا. انیس کے شعر کو آپ کسی بھی کسی کے کلام میں چھپا دیجئے, وہ فوراً پکڑ لے گا کہ یہ انیس کا کلام. اور اسی انداز سے بچے بھی بہت نظر آ رہے ہیں, وہ کیا جانے شعر و شاعری کیا, انہوں نے تو خالی چڑیا گھر کا شعر دیکھا. تو ان کے لیے بتا دوں کہ کرکٹ کے میچ میں ایک بالر کا اپنا منفرد اسٹائل ہوتا ہے, چاہے اس کا چہرہ نہ دیکھے, خالی اس کی بال کا انداز دیکھ کے آپ بتا دیں گے کہ یہ تو فلاں کھلاڑی لگ رہا. بیٹسمین کے شاٹ مارنے کا اپنا ایک انداز ہوتا, چہرہ چھپا کے آپ اس کی ویڈیو کسی کو دکھائیے اگر اس کو کرکٹ کا شوق ہے, خالی وہ سچے کھیلنے کی نیت سے کرکٹ کے میچ نہیں دیکھتا ہے تو وہ انداز دیکھتے ہی کہہ دے گا یہ فلاں کھلاڑی لگ رہا. ہر ایک ایک انداز ہوتا. بدر و خندق و خیبر میں علی کی تلوار کا مزہ چکھے ہوئے تو صفین میں آئے تھے, ایک دو جملے کہے انہوں نے, جیسے ہی اس نے ایک مرتبہ تلوار چلائی ہے اور کہا کہ یہ علی آ گئے, یہ علی آ گئے, اور دوسرا جملہ یہ کہا علی نے دھوکہ دیا, علی نے دھوکہ دیا. ہمارا ان کا وعدہ تھا کہ وہ میدان میں نہیں آئیں گے, وہ چہرے پہ نقاب ڈال کے اپنے آپ کو چھپا کے آ گئے میدان میں, دھوکے سے کام لیا. ہمیں پتا ہوتا علی آنے والے, ہم کسی اور طرح کی جنگ کرتے. الفاظ میرے ہیں, مفہوم تاریخ کے واقعات کا, اور وہ آنے والے نے تھے. آنن فانن چشمے زدن میں میدان کا نقشہ ہی پلٹ دیا, گیا تلوار چلائی, کہا حاکم شام کا لشکر دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے, کہا وہ فرار ہو رہا ہے یہ واپس آئے. لیکن بھاگنے والوں کی زبان پہ ایک ہی جملہ, علی نے دھوکے سے کام لیا, علی اپنے آپ کو چھپا کے ہمارے سامنے آئے, اس لیے ہم مار کھا گئے. ایک بہت ہی چھوٹے میچ میں کلب کرکٹ کے لیول کا شعیب اختر جیسا بالر یا بریٹلی جیسا بالر چہرے پہ نقاب ڈال کے بالنگ کرنے آ جائے, بچے کے لیے کھٹیں گے دھوکہ دیا ہم سے. ہم یہ کلب کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں اور اتنے بڑے بالر کو چھپا کے لے آئے, کسی کا سر کہیں ہوگا, کسی کا پیر کہیں ہوگا, کسی کے ہاتھ کہیں ہوں گے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بھونڈی سی مثال میں نے دی. اصلی مثال یہ ہے کہ واقعا یہ علی ہی کی تلوار ہے, علی نے دھوکہ دیا, بھاگتے جا رہے کہتے جا رہے, بھاگتے جا رہے کہتے جا رہے, بھاگنے میں بڑے چیمپئن ہیں یہ لوگ. اب مسئلہ یہ کہ وہ سپاہی تو آنن فانن چشمے زدن میں مارے کا سر کر کے آ رہا, اور ادھر وہ واپس آ رہا, اور ادھر علی کے سپاہیوں کے درمیان سے مسکراتے ہوئے علی نکل کے آ رہے ہیں. یہ کیا ہوا, دو علی کیسے ہو گئے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نقاب پہنے ہوئے علی ہے, یہ تو علی خود ہمارے سامنے آ گئے, یہ کون ہے پھر جو نقاب پہنے؟ ایک بار میرے مولا نے چہرے سے نقاب ہٹا لیا, اور لوگوں نے دیکھا کہ علی کا وارث و جانشین عباسی علمدار گھوڑے پہ مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا ہے اور علی اس کی پریشانی کا بوسہ لے رہے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے میدان صفین کی, جب عباس کی عمر بمشکل تمام 12-13 سال ہوگی. اچھا مجلس کے اندر بہت سارے لوگ ذاکر یا خطیب سے اختلاف کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, میں مجھ جیسا طالب علم تو ان کے لیے بہت ہی آسان نشانہ, مولانا آپ نے پڑھ دیا لوگوں نے سن لیا, بلکہ ایک صاحب نے جل بھن کے کہا کہ پتہ نہیں مجمع نے واقع اس بات پہ کہہ دی, تب ہی نہیں سوچا کہ عباس 12 سال کے ہیں, چلے چہرے پہ نقاب ہے لیکن قد و قامت سے کیا لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ عباس نہیں علی. وہ بہت ہی مختصر ایک بات کہتا ہوں, اگر کہ یہ جملہ مصائب کا ہے لیکن مصائب کے نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. تاریخ میں لکھا کہ علی کا قد عام عربوں کے قد سے تھوڑا سا کم, اور عباس کا قد جوانی میں اتنا طویل تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو رکاب کی ضرورت نہیں تھی, پاؤں زمین تک آتے. تو جب 12 یا 13 سال کی عمر تھی اس وقت عباس کا قد اتنا ہو چکا تھا, عباس کا طویل قد لوگ بھول جاتے ہیں. البتہ ان کو اچھی طرح سے یاد آتا جنہیں اگر کبھی خوش قسمتی سے موقع مل جائے کربلا میں ابو الفضل عباس کی اصلی قبر کی زیارت کا. بھائی اس وقت جو زری ہے وہ تو زمین کے اوپر ایک زری ہے, اصلی قبر تو تہخانے کے اندر. کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ بہت کم ہوں گے. وہ قبر ایک بچے کے قبر کے برابر ہے, ایک عام آدمی کے قد کے برابر بھی نہیں, عباس کا اتنا طویل قد. لیکن جسم اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہوا کہ جب دفن کیا گیا تو اتنی سی قبر میں آ گئے. میں نے کہا یہ منزل مصائب ہے عباس کے قد کو یاد کرنا, لیکن اپنے وقت سے بات آئے گی بھی, یہ والے مصائب میں پڑھوں گا بھی لاہور کی کسی ایک مجلس میں. خلاصہ یہ کہ اب ابن زیاد نے جو سپاہی کربلا میں بھجوائے تھے, ان میں سے جن کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ بلکہ 35 کہی ہے, جسے آج کل انگریزی میں کہا جاتا ہے جو 35+ تھے, وہ صفین کی لڑائی میں خود دیکھ چکے کہ 12 برس کا عباس ایک اکیلا سارے لشکر شام کو بھگا کے آیا. یہ تو عباس کی 34 سال کی عین شباب کی عمر ہے. جو بچپنے میں اتنا شجاع تھا تو اب جوانی میں اس کی کیا حالت ہوگی؟ یقین ہے ان کو, یہ انداز دیکھے ہوئے, یہ خالی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ مولا نے عباس کے لیے کیا کہا لیکن آنکھوں سے دیکھا. اور مزید اس میں ایک جملہ پڑھا لیجیے, اور مزید یہ کہ جو لوگ ابھی لشکر میں 20-22 سال والے, 25 سال والے, سردار عموماً 35 سال سے بڑے ہوتے ہیں. پاکستانی فوج میں بھی بریگیڈیئر کی یا میجر جنرل کی عمر زیادہ ہوگی لیکن عام سپاہیوں کی عمر کم. میدان جنگ میں تو جوان جوانی ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھیجے جاتے ہیں. جنہوں نے صفین کی جنگ نہیں دیکھی, اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے, 25 سال سے کم کے جتنے ہیں صفین کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے, ان کو بھی یہ یقین ہے صفین میں گئے بغیر. انہیں کیوں یقین؟ انہیں یقین 1 مہینے پہلے کی جنگ دیکھ کر. جو خود 35 سال سے زیادہ ہے وہ صفین میں آنکھوں سے جنگ دیکھ کے آئے, عباس کی تلوار سے کوئی چرکا بھی کھا کے آئے, اور جو اس وقت تھے ہی نہیں انہیں بھی یقین ہے کہ اکیلا عباس کافی. کیوں؟ انہیں ٹھیک 1 مہینے پہلے کی جنگ دیکھ کے یہ یقین. 1 مہینے پہلے کیا ہوا تھا؟ 1 مہینے پہلے کوفے میں مسلم نے جہاد کیا تھا. آیت اللہ آیا ابو الحسن اصفہانی ہماری تاریخ مرجعیت کے بہت اہم مرجع, بہت اہم مرجع. میں نے اپنی حد تک بڑی اسٹڈی کیا ہے مرجعیت کی تاریخ کو, تو مجھے صرف 2 مرجع ایسے ملے جن سے امام زمانہ کا تحریری کانٹیکٹ مسلسل رہا. ایک شیخ مفید تھے اور ایک آغا ابو الحسن اصفہانی تھے, مقدس اردویلی اور علامہ بحر العلوم کا انداز کچھ اور. لیکن یہ 2 مرجع ایسے ہیں کیونکہ ان دونوں کا زمانہ شیعت کے لیے بڑا مشکل زمانہ تھا. شیخ مفید کا زمانہ, اب اندازہ کریں کہ شیخ مفید کا زمانہ عالم اسلام کے لیے اتنا خطرناک زمانہ کہ 2 مرتبہ حج بیت اللہ نہ ہو سکا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج تو ہمیشہ ہی رہا اور جس سال حج نہیں ہوگا اس سال امام آئیں گے. شیخ مفید کے مختصر زمانے میں 2 مرتبہ حج رک گیا. حالات اتنے خراب تھے مسلمانوں کے درمیان, شیخ مفید کے زمانے ہی میں حجر اسود خانہ کعبہ سے زبردستی اخاڑ کے لے جایا گیا یمن بحرین کے علاقے میں. پورے پورے تاریخی واقعات نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, اب وقت ضرورت امام کی طرف سے گائیڈنس ملے. اور ایک آغا ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ, یہ سیکنڈ ورلڈ وار یا دوسری عالمی جنگ کا زمانہ تھا. اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ ایک طرف برطانیہ چاہتا تھا شیعت کو بے وقوف بنا کے استعمال کرے, اور دوسری جانب جرمنی چاہتا تھا. نہ صرف یہ کہ پیٹرول نکلا تھا بلکہ عراق کا پیٹرول جو آج بھی عراق کے لیے کتنے مسائل لے کے آیا. بہانے کچھ بھی ہوں اصل مسئلہ پیٹرول پہلی مرتبہ نکلا تھا, جنگ میں ہر دشمن کو پیٹرول کی ضرورت. دونوں اپنی ڈپلومیسی استعمال کر رہے ہیں اور عراق کے بے تاج کے بادشاہ ہمارے مراجے ہوتے تھے. صدام ملعون کے آنے سے مرجعیت کی وہ شان تھی, صدام کے آنے کے بعد مظلومیت آئی لیکن پھر وہی شان آ گئی. آیت اللہ سیستانی کی وہی شان واپس آ گئی ہے. یہ بات میں آج نہیں کر سکتا, وقت نہیں. بات پہلی جو اصل بات ہے مکمل کروں, لیکن آغا اصفہانی کو ایسا نازک زمانہ ملا. برطانیہ والا انگریزوں کا دماغ ڈپلومیسی میں کتنا آگے, ان کا بھی مقابلہ کرنا, ہٹلر کا بھی مقابلہ کرنا, نہ اس کے ہاتھ بے وقوف بننا نہ اس کے ہاتھ. خاصی گائیڈنس امام کی طرف سے آتی رہی تحریری شکل میں. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کہ صرف مرجع ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے, باقی جو ایسی باتیں کرے وہ جھوٹا آدمی. جو یہ کہے امام میرے پاس آتے ہیں, امام مجھے تحریر بھجواتے ہیں, امام میرے ساتھ, یہ سب جھوٹے ہیں. لیکن بہت مختصر میں نے بات سمیٹ دی اس لیے کہ مجلس مکمل کرنا. اب آئیے آغا اصفہانی, ان کا ایک بہت اہم جملہ ہے انڈیا اور پاکستان کے ایک مومن کے لیے. کہا کہ اہل بیت اطہار میں سے جو غیر معصوم ہیں ان میں سے بھی ہر ایک اتنا عظیم ہے کہ اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتا یہ غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو خدا مان لیتے. وہ علی کو چھوڑیں, عباس کی عظمت, مسلم ابن عقیل کی عظمت, لیکن چونکہ یہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے کہ جب سورج ہو تو ستارے نظر نہیں آتے جبکہ آسمان پر ہیں, کہ توجہ اتنی نہیں ہوتی کہ مسلم کس کا نام, توجہ نہیں ہوتی کہ عباس کو پھر بھی ہمارے یہاں ذکر ہو جاتا, مسلم بھی بڑی عظیم شخصیت. اگر کسی اور قوم کو یہ غیر معصوم ملے ہوتے وہ ان کو خدا مان لیتے. جیسے میں اپنے مجتہدین کے حوالے سے کہتا ہوں, یہ ہماری کتنی بڑی کفران نعمت اور ناشکر پن کی عادت ہے کہ یہ مراجع کرام کی ہم توہین کرتے ہیں. دوسری قوموں کے امام ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے نائب امام ہیں, وہ ہمارے اماموں سے تو کیا مقابلہ کریں گے, ہمارے یہ نائب امام ان کے اماموں سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں. اور ہماری قوم کی حالت, آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے, چھوٹے چھوٹے شوشے کھڑے کر دینا اور بغیر غور کیے ہوئے, یہ دشمن اہل بیت, یہ منکر فضائل, یہ منکر عظمت اہل بیت. یہ بات اور بھی آئے گی وضاحت کے ساتھ, پہلے آج کربلا کے مکاری کے ہتھیار کا خاتمہ ہو جائے. بس اتنی سی بات کہ جو لوگ ایک مہینے پہلے مسلم کی جنگ دیکھے ہوئے, بہت عظیم مجاہد کا نام ہے مسلم, جو معصومین نے ہمیں مسلم ابن عقیل کی زیارت بتائی, اس کے الفاظ وہی ہیں جو جناب عباس کی زیارت کے الفاظ, کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے, کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے. جس چھٹے امام نے ہمیں جناب عباس کی زیارت سکھائی ہے, جب کربلا جاؤ تو اس طرح زیارت کرو, انہوں نے ہی مسلم کی زیارت سکھائی. السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول, سارے وہی الفاظ ہیں جو عباس کی زیارت میں آئے. بہت عظیم شخصیت, وہ اکیلا مسلم کوپے کی ساری فوجوں سے ایک مہینے پہلے لڑا, کربلا کے مجاہدین کے ساتھ تو بہرحال ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والے تھے, مسلم اکیلا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد ابن اشعث ابن قیس کو فوج کا سالار بنا کے بھیجا گیا, جس کی بہن جودہ ہے, جس نے حسن مصطفیٰ کو زہر دیا, اسی کا بھائی. پہلی فوج آئی, اکیلا مسلم, تنہا مسلم, اس طرح سے شکست دی, اس نے فوراً ابن زیاد کو ایمرجنسی کال کی, دوسری فوج بھیجی. کوفے کی ساری فوجیں ختم ہو گئی, ابن زیاد نے تنگ آ کر, عاجز آ کر اس سے ایک جملہ کہا, کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے سارے کوفے کی فوجیں. اور محمد ابن اشعث کا تاریخی جملہ آپ مصائب مسلم میں سنتے ہیں کہ ابن زیاد تو نے مجھے کوفے کے کسی بنیے اور بقال کو, کسی کنجڑے کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا, ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنا ہے, ساری فوجوں کے بعد بھی گرفتار کر لوں تو غنیمت سمجھنا, اور نہیں گرفتار کر سکا. دھوکے سے گڑھا کھود کے مسلم کو اس میں گرایا اور گرفتار کیا. تو ٹھیک ایک مہینے پہلے ابن زیاد کے سپاہیوں نے مزہ چکھا کہ اکیلا مسلم سارے کوفے کی فوجوں کے لیے کافی تھا, پھر بھی ہماری طاقت سے نہیں پکڑا گیا دھوکے کے ذریعے. وہ دھوکہ تو کربلا میں نہیں چل پائے گا, وہاں تو مسلم کو کون بتانے والا ہے کہ پیچھے گڑھا ہے, یہاں تو حسین کی ایک فوج ہے نا, ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. تو جو بوڑھے ہیں, بہت بوڑھے, وہ خیبر کی لڑائی میں علی کی تلوار اور علی کا فرمان سنے, عباس میرا بیٹا, میرا وارث ہے, میرا جانشین. جو 35 سال والے ہیں وہ صفین میں عباس کی تلوار کا مزہ چکھیں, اور جو اس کے بعد پیدا ہوئے وہ ایک مہینے پہلے ابن زیاد کی فوج میں کوفے میں مسلم کا سامنا کیے, جب اکیلے مسلم کو ہم نہ پکڑ سکے تو یہ تو مسلم سے زیادہ بہادر. ساری رات ایجنڈے پہ یہ ایک نقطہ رہا کہ عباس اگر حسین کے ساتھ رہے تو کوئی طریقہ نہیں ہماری کامیابی کا, شکست یقینی. اور آخر صبح کو یہ طے پایا کہ عباس اس سپاہی کا نام ہے جو نہ تیر سے مارا جا سکتا ہے, نہ تلوار سے مارا جا سکتا, نہ نیزے سے عباس کو روکا جا سکتا ہے, نہ برچیوں سے. ایک ہی طریقہ, مکر و فریب سے کام لیا جائے. چنانچہ صبح کی نماز کے فوراً بعد شمر عباس کے خیمے کے قریب آیا, اور عباس کا خیمہ عباس کا نہیں تھا, وہ حسین کے خیمے میں عباس تھے. فجر کی نماز ہو گئی, اب لشکر کے لیے عباس کو آقا حسین سے ہدایت لینا. شمر آ کے کیا کہتا ہے, کہاں ہے میری بہن کی اولاد, میرے بھانجے. یہ بہن کی اولاد, یہ بھانجے, یہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے, یہ دھوکہ اور مکر و فریب ہے. دشمن آپ کا ہمدرد بن کے آئے گا, آپ کو تو پتا بھی نہیں چلے گا یہ دشمن ہے. کہے گا کہاں ہے علی سے محبت کرنے والے. ایک بار ابھی یہ جملہ جو سمجھ گئے تو سمجھ گئے, جو نہیں سمجھے ذرا ٹھہر جائیے, ذرا ٹھہر جائیے. کہاں ہے میری بہن کے بیٹے؟ کیا ام البنین کا شمر ملون سے کوئی رشتہ؟ قطعاً کوئی رشتہ تاریخ میں ثابت نہیں. بہت بہت ہے تو کہا گیا دونوں قبیلے کے, مگر یہ بھی مشکل ہے. اس لیے کہ شمر بھی ان چند لوگوں میں شامل ہے جن کے ولدیت کا پتہ نہیں ہے. قبیلے سے تعلق کیسے ہو؟ باپ ہی کا پتہ نہیں ہے تو کیا پتہ باپ کون سے قبیلے کا تھا. یہ مشترکہ پراپرٹی ہوتے ہیں یہ سارے دشمن اہل بیت. تو خلاصہ یہ کہ وہ آگے کہہ رہا ہے کہ میں میری بہن کے بیٹے کہاں, میرے بھانجے کہاں. یہ ساری رشتے داریاں اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ مکر و فریب کا ہتھیار استعمال کرنا. لیکن آقا حسین کے سامنے کھڑے ہیں, بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کیا, دوبارہ آواز آئی کہاں ہے میرے بھانجے, پھر اب بات خاموش. مگر چہرے کا رنگ بدل رہا, جلال کی وجہ سے جسم کانپ رہا. جب تیسری مرتبہ یہ کہا تو حسین نے کہا بس جاتے کیوں نہیں, جاؤ جا کے شمر سے بات کرو. اب عباس, آقا نے سوال کیا, اب عباس بولے کہ آقا یہ معلوم اول تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, اور اگر ہوتا بھی رشتہ تو جو آپ کا دشمن ہے میں اس سے کیسے بات کروں. حسین نے کہا بس, مگر وہ رشتہ داری کا حوالہ دے رہا, اور اللہ کی بارگاہ میں رشتہ داری اتنی عظیم عبادت ہے کہ اگر کوئی جھوٹا حوالہ دے کر بھی آئے تو کم از کم جا کے اس کی بات تو سن لو. اور جو ہمارے یہاں سگے رشتہ دار ہیں, بھائی کو بھائی کی خبر نہیں, بہن بہن کی مدد کرنے کو تیار نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ان پہ کیا گزر رہی. ہمارا غریب رشتہ دار ہمیں سلام کرتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے ہمارے پاس آیا. ایک چھوٹی سی بات آ گئی, کہا رشتہ داری اتنی اہم بات ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بھی کہہ کے آ رہا ہو تو کم از کم جا کے بات سنو. اب بات گئے اور وہ آپ نے سنا کہ کیا کہا. شمر نے کہا باپ مبارک ہو, مبارک ہو, میں تمہارے لیے یزید سے امان لکھوا کے آ گیا. یہ عباس کی جان بچانے کے لیے شمر پریشان نہیں ہے, عباس کو آقا کے لشکر سے الگ کرنے کے لیے پریشان ہے. مبارک ہو, مبارک ہو, تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں, تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, امان ہے, چلے جاؤ اپنے گھر. اور بے اختیار عباس نے کہا کہ میرا آقا حسین, وہ تو شمر کی کمینہ فطرت بولی, حسین وہ تو اگر کسی جانور کے بل میں جا کے چھپے تو ہم ان کو وہاں بھی شہید کریں گے, حسین کو نہیں چھوڑیں گے. عباس نے کہا تو ہے تیری امان پر, میرے لیے امان لایا, میرے آقا کے لیے قتل کا حکم لایا, مجھے نہیں چاہیے تیری امان عباس آگے. لیکن پتا کیا چلا کہ لشکر یزید میں شب عاشور کی میٹنگ, کہ جہاں کوئی ہتھیار نہ چلے وہاں مکر و فریب مکاری کا ہتھیار چلاؤ. اور مکاری کا ہتھیار کیا ہے؟ کہ بظاہر تمہارے ہمدرد بن کے آؤ, مقصد ہو تمہیں اپنے رہبر سے دور کرنا, مقصد ہو تمہیں اپنے قائد سے دور کرنا, مقصد ہو تمہیں اپنی نگرانی اور نگہبانی کرنے والے سے دور کرنا. بظاہر تمہارا دوست بن کے آئے گا, محبت کی باتیں کرے گا. اب اگر کربلا ہر دور میں زندہ ہے تو جس طرح 1400 سال پہلے تیر و تلوار کے ہتھیار استعمال ہوئے لیکن ساتھ میں مکاری کا بھی, آج ہمارے خلاف تیر و تلوار بھی چل رہے ہیں. پارا چنار کے مومنین کو دیکھیے, افغانستان کے مومنین کو دیکھیے, عراق کے مومنین کو دیکھیے, اور ساتھ میں مکاری کا ہتھیار بھی چل رہا ہے. بڑا ہمارا ہمدرد بن کے آتا ہے, کہتا ہے میں علی والا ہوں, میں تو علی کو رب ماننے کو تیار ہوں, اس کا میں علی سے محبت کر رہا ہوں. کاش علی کے زمانے میں ہوتے. علی نے اپنے دشمن کو کبھی اپنے ہاتھ سے جہنم واصل نہیں کیا, لیکن اللہ کے دشمن کو علی نے کبھی نہیں چھوڑا. اپنے دشمن کے خلاف علی کی تلوار نہیں نکلی ہے. گھر جلتا ہے جل جائے, پہلوے زہرا پہ کوڑا پڑتا ہے پڑ جائے, محسن شہید ہوتا ہے شہید ہو جائے, علی تلوار نہیں نکالے گا. لیکن جب نصیری نے آ کے دعوی خدائی کیا تو اپنے ہاتھ سے مولا نے انہیں آگ میں جلایا. میں اللہ کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا. ہاں ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی کا دشمن وہ معاف ہے, وہی مسئلہ ہے. علی نے کہا میں اپنے دشمن کو چھوڑ دوں گا, اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا. روز قیامت اللہ کہے گا اے علی میں تیرے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا, کہ اپنے دشمن کو چھوڑ دوں. قیامت میں دیکھیے گا علی کے دشمن, لیکن اس دنیا میں.
اللہ اکبر.
يا علي يا علي
होशियार रहिए, दुश्मन जब तीर और तलवार के हमले करता है, दुश्मन जब देखिए वो आज जो भी तीर और तलवार के बदले आ गया हमले करता है, सारी कौम होशियार हो जाती, सारी मिल्लत अलर्ट हो जाती, मजलिस में आने वाले की जगह जगह तलाशी ली जाती, हर जगह पे अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता, क्योंकि दुश्मन ने तीर और तलवार खेला। लेकिन दुश्मन जब मक्कारी का हमला कर रहा है उस वक्त न कोई होशियार है, न कोई उसका मुकाबला करने को तैयार है, न कोई उसकी तलाशी लेने को तैयार है कि बता तू जो आ रहा है हमारे दरमियान एक नई बात कहे कि तू है कौन, तेरा इल्म कितना है, तूने कितना कुरान और इस्लाम को समझा है। वो हमारे सर आंखों पर बिठा लिया जाता है। एक सुसाइड बॉम्बर होता है जो आपके जिस्म को परक्के परक्के कर देता है, और एक सुसाइड बॉम्बर होता है जो आपके ईमान का खात्मा कर देता है। पहले वाले सुसाइड बॉम्बर से इतनी एहतियात जो अकल का तकाजा, और दूसरे वाले को सराखों में बिठाना, उसकी इज्जत और एहतराम करना, उसको मुंह मांगा हदिया देना, सिर्फ इसलिए कि वो मक्कारी का हथियार इस्तेमाल कर रहा। दुनिया की कोई और कौम मक्कारी के हथियार को न पहचान पाए और दुश्मन का निशाना बन जाए तो माफ करने को दिल जाता। अब्बास का नाम लेने वाला अगर मक्कारी के हथियार को न समझ पाए और दुश्मन का निशाना बन जाए तो इसकी मजम्मत करने को दिल जाता है, तुम अब्बास वाले हो। अब्बास ने शिमर के मुंह पे थूक दिया, तेरी मोहब्बत नहीं चाहिए, तेरी हमदर्दी नहीं चाहिए, तेरी अमान नहीं चाहिए, मैं पहचान गया तू कौन है। हमें भी करबला के इस हथियार जो यजीद हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, कभी अजानों में तब्दीली, कभी नमाजों में तब्दीली, कभी अकायद में तब्दीली, कभी फिक्र में तब्दीली, हर चीज में तब्दीली की लहर। अली रब अकायद में जहर घोलना है, और नमाज के अंदर जिस तरह से तब्दीली में कल बता चुका, फिक्र में जिस तरह तब्दीली मर्जियत को माइनस करके इस्लाम लिया जा रहा है। अगर हम आज भी करबला ए लाहौर, करबला ए पंजाब और करबला ए पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पहचानना चाहते हैं तो इससे भी होशियार रहिए। हर हमदर्दी करने वाला हमदर्द नहीं होता है, हर फजाइल पढ़ने वाला मोतकिदे फजाइल नहीं होता है, और सामने वाले पे फतवा जड़ने वाला, काजी शुरे ने भी हुसैन पे फतवा जड़ दिया, वकद खरजा अन हद्दही फवजबा कत्लहू बिसैफ जद्दही, हुसैन अपनी हद से निकल गए, नाना की इनके नाना की तलवार से इनको मार दो। तो मोमिनीन कराम अलर्ट रहिए, होशियार रहिए, देखते रहिए कि करबला की तारीखें दोहराई जा रही है। पारा किनार के मजलूम साहिबान ईमान फिर भी जान दे रहे हैं, ईमान बचा हुआ, और हम और आप तो अपना ईमान खोए दे रहे हैं। ये इंशाल्लाह जुमला कल की मजलिस के आखिर में आएगा, बहुत अहम हदीस है, ये हमारे ग्यारहवे ईमान की कल आएगा। तो हथियार और मक्कारी का हथियार, फरेब और दगा का हथियार। एक जुमला बस मैं कह दूं और एक अगला मौजू आपके सामने आ जाएगा, जो मैंने शुरू मजलिस में कहा वहीं पे मैंने बात को खत्म किया। दज्जाल कहते ही उसको है जो दजलों फरेब से काम ले। दज्जाल से हर आदमी बचने के बारे में सोचता है, मगर अपने अपने जमाने के दज्जाल का निशाना भी बना हुआ चल रहा है छोटे दज्जाल के पीछे पीछे, ख्याल करता मैं बड़े दज्जाल का मुकाबला कर लूंगा। अरे भाई ये छोटा दज्जाल तो तुमसे समझ नहीं रहा है, और ये लफ्ज और ये जुमला बुजुर्ग तो समझ गए, साहिबान इल्म तो समझ गए, कुछ नौजवान नहीं समझे तो मेरी तकारीर जो आखिरी सीन है उनमें ये बात भी आगे चल कर आएगी। अब्बास उस मुजाहिद का नाम है जो तीर और तलवार का भी अकेले ऐसे मुकाबला करे। एक अब्बास सारे लश्कर यजीद के दिमाग और आसाब पे सवार, लेकिन अब्बास उसका भी नाम है जो इताअत इमाम का ऐसा मुजाहिरा करे। देखिए कभी हमारा दिल जाता है कहते हैं मौला आप चाहे आग में जलाएं चाहे जहन्नम में फेंकें, हम तो आपकी अजमत को इतना मानते हैं कि ना रसूल को माने ना अल्लाह को माने, आप चाहे जो चाहे करें। ये मोहब्बत नहीं है, ये जुमला अब्बास की जबान पे आना चाहिए था। अब्बास की अजमत इसी का नाम। उधर दुश्मन के फरेब को किस तरह से चाक किया और इधर आके देखी अब्बास, कहना चाहिए था आका آپ مجھے روکتے رہے تلوار چلانے سے. میں آپ کا ہر حکم مانوں گا, خالی یہ نہیں مانوں گا, اور یہ نہیں مانوں گا آپ کے خاندان کے لیے. مجھ سے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی, مجھ سے زینب کبریٰ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جا رہے, مجھ سے اپنی گود کے پالوں کے لاشیں نہیں دیکھے جا رہے. آقا آپ روک رہے نا کہ عباس تم نہ جاؤ, سب سے پہلے میں جاؤں گا. لیکن پھر امام کے آگے اگر اپنی چلائے تو وہ عباس عباس نہیں. عباس کہتے اسے ہیں کہ ایک طرف دشمن کے فریب کو ایسا پہچانے, دوسری جانب امام کی اتنی اطاعت کرے. سننا آسان ہے, کوئی عباس سے پوچھے جس کے بدن میں طاقت بھی ہے, جس کی تلوار میں واقعان وہ خوبی ہے کہ سارے لشکر یزید کو ختم کر سکتا, اور اس کی آنکھوں کے سامنے اکبر مارا جائے, اس کی آنکھوں کے سامنے قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو, اس کی آنکھوں کے سامنے اون محمد کے لاشیں اٹھیں. دیکھیے ایک آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے بیچارہ, وہ تو اس سے تو خیر کوئی بڑی مصیبت نہیں ہوگی, وہ بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر اس لیے بیٹھا رہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن جس کے پاس طاقت ہے وہ سب کر سکتا ہے. یہ سارے جو بنی ہاشم کے شہدا تھے نا, یہ سب عباس کی گود میں کھیلے ہوئے تھے. ان سب کا بچپن عباس نے دیکھا, اور یہ سب عباس کے شاگرد تھے. ان میں سے ہر ایک کو تلوار چلانا عباس نے سکھایا. بنی ہاشم کا طریقہ یہ تھا کہ بچہ ذرا بڑا ہوا عباس کی شاگردی میں دے دیا گیا. کتنا مشکل ہے عباس کے لیے, لیکن بتا دیا. اکبر کی شہادت کے غم سے بڑا, میں بہت 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 عجیب لفظ کہہ گیا, کائنات کا سب سے بڑا غم کا اس سے بڑا مسئلہ ہے امام کی اطاعت. چلے اصغر کی شہادت تو عباس کے سامنے نہیں ہوئی, لیکن اگر اصغر کی شہادت بھی ہوتی تو یاد رکھیے عباس اس وقت بھی تلوار نہ اٹھاتا. جو اصغر کی شہادت نہ زمین برداشت کر پا رہی ہے نہ آسمان, لیکن عباس کہتا اطاعت امام اس سے زیادہ افضل. اسی لیے آج بھی ہم عباس کو سلام کرتے تو خاص کہتے ہیں المطیع للہ ولرسول. امام اصل ہم سے اطاعت چاہتے, بس کل پرسوں کا موضوع آ گئے. ورنہ شمر کی دعوت امان کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا کے جب عباس آیا, اب پہلا سپاہی عباس کی فوج کا میدان میں گیا, وہیں سے عباس کی درخواست شروع ہو گئی, آقا پہلے مجھے میدان میں جانے دے. اور ایک ہی جواب حسین کا ہوتا, عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, اصحاب امام مارے گئے اب شہزادوں کی باری آئی. پہلا شہزادہ چلا اور عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پہلے مجھے جانے دے. حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, قاسم کا بدن پھوڑو پہلے پامال ہوا عباس کا, کیا حسن مصطفیٰ کو بھول چکے؟ ارے عباس گھبرا کے آئے, آقا گود کے پالوں کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے ہیں, اب تو مجھے مقتل میں جانے دے. کا حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, لیکن پھر ایک آخری منزل بڑی عجیب آ گئی, جب اصغر کے سوا کوئی نہ رہا اور عباس آ کے کہتے اب تو مجھے جانے دے. حسین نے کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. صبح سے یہ جملہ سن کے خاموش ہونے والا عباس اب برداشت نہ کر سکا, ہاتھ جوڑ کے کہا لیکن مولا وہ لشکر رہا کہاں, جس کا میں علمدار, وہ میرا لشکر رہا کہاں, میرے سارے سپاہی پیاسے کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے, آقا مجھے جانے دے. حسین نے جملہ بدل دیا, عباس تو میرے بابا کی نشانی. حسین سے عباس تو اجازت نہ لے سکے کیونکہ اطاعت. ننی سکینہ نے اجازت دلوا دی کیونکہ ادھر عباس اپنے خیمے میں ذرا مایوس آئے اور ادھر سکینہ تڑپ کے آگے بڑھے. کہا چچا یہ سارے بچے میرے پاس آئے, سب نے کہا ہے تم مشکل کشا علی کی پوتی ہو, اس دادا کی پوتی ہو جس دادا نے آج تک کسی کا سوال رد نہ کیا, یا کہیں سے ہمیں پانی نہیں دلوا سکتی؟ چچا میں نے سب سے وعدہ کر بھی لیا, چار سال کی بچی جو میدان میں جا بھی نہیں سکتی میں نے وعدہ کر لیا. چچا یہ وعدہ تیرے بھروسے پہ کیا, وہ لشکر یزید کی پریشانی تھی اور یہ سکینہ کا یقین اور اعتماد تھا. ایک اکیلا میرا چچا ساری فوج پہ بھاری ہے اور چچا میرا وعدہ پورا کر دے. عباس سکینہ کی اتنی سی درخواست, عباس کی تو دعا پوری ہو گئی. ایک مرتبہ گود میں اٹھا کے کہا سکینہ بیٹی مگر میرا آقا اجازت نہیں دے رہا. سکینہ کو اتنا بھروسہ ہے اپنے بابا پر کہا مجھے لے چلے, آج تک باپ نے میری کوئی بات نہیں ٹالی, میں آپ کی سفارش کروں. عزاداروں آج بھی عباس آپ کی حاجتیں پوری کرتا ہے تبھی باب الحوائج کہلا رہا ہے, مگر عباس کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو سکینہ سفارشی بنتی ہے. اور لے کے چلی. حسین نے اپنے خیمے میں چچا بھتیجے کو آتا دیکھا. حسین امام معصوم ہے کہ عباس میں سمجھ گیا اس وقت سکینہ کو لے کے کیوں آ رہے. اب میں کچھ نہیں بولتا, سکینہ آ گئی, اب حسین کچھ نہیں بولتا. لیکن سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے, تھوڑی دیر بعد یہی چچا بہت یاد آئے گا, جب رخسار پہ تماچے لگ رہے ہوں گے, جب کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے, یہی چچا بہت یاد آئے گا. لیکن جا تو نے کہا میں نے اجازت دی. عباس تو خوشی کے عالم میں بڑی بے چینی کے ساتھ چلے. حسین نے روک دیا, کہاں چلے عباس, کہاں جا رہے. عباس گھبرا گئے, کہیں حکم واپس تو نہیں لیا گیا. ہاتھ جوڑ کے کہا آپ کی اجازت سے جا رہا ہوں. کہا عباس تمہارا معاملہ مختلف ہے, تمہیں خالی مجھ سے اجازت نہیں لینا ہے, زینب سے بھی اجازت لینا. اللہ اللہ, 55 برس کی بوڑھی بہن کے پاس 34 سال کا کڑیل جوان بھائی جائے. بھائی اور بہن کی عمر میں اتنا فرق ہے جو ماں اور بیٹے کی عمر میں ہوتا. زینب نے عباس کو اپنا بیٹا سمجھ کے پالا ہے اور آج وہ جوان بھائی جا کر کہے, ہاتھ جوڑ کر کہے شہزادی اب مجھے جانے کی اجازت دی. نہیں نہیں, زینب کوئی بے صبری نہیں, زینب کوئی جذبات نہیں اس وقت. عباس ایک بات سن لو, جب مجھے بابا یاد آتا تھا تو میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی. کربلا میں ہمارے پاس ایک جملہ ہے, اصل میں 3 جملے. علی اکبر شبیہ رسول ہے, قاسم شبیہ حسن مصطفیٰ ہے, عباس شبیہ علی ابن ابی طالب. کسی کو رسول کو دیکھنا ہے اکبر کو دیکھ لو, کسی کو علی کو دیکھنا ہے عباس کو دیکھ لو. جب بابا یاد آتا تھا میں تجھے بلا کے تمہارا چہرہ دیکھتی. لیکن جاؤ عباس, لیکن آپ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں, جاؤ, میں نے اجازت دی تمہیں. اسلام کے لیے, نانا کے دین کے لیے زینب اس سے بھی بڑی قربانی دے گی. البتہ جاتے جاتے ایک بات سن لو, اکثر میں سوچتی تھی کہ بابا نے ایک خبر دی ہے اس کا وقت کب آئے گا. ایک دن بابا کے پاس بیٹھی تھی, بابا کی نگاہ میرے بازو پر پڑی, میرا بابا رونے لگا. اللہ اللہ, کوئی ایسی بھی مصیبت ہے جو علی کو رولا دے, میرا بابا رونے لگا. میں نے گھبرا کے کہا بابا, باپ تو بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, آپ رو کیوں رہے ہیں. کہا زینب میں تو اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں, تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی, تیرے بازوؤں میں رسی ہوں گی, کوفہ و شام کے بازاروں میں نامحرموں کے درمیان جا رہی ہوگی. ایک وعدہ کر لے, بدعا نہ کرے گی. زینب نے وعدہ بھی کر لیا, مگر کہتی ہیں عباس اکثر میرے دل میں خیال آتا تھا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی اس کی چادر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. میں تو 12 بھائیوں کی بہن ہوں, 12 بھائیوں کی, اور عباس جیسا بھائی جو بابا نے کہا یہ وقت کب آئے گا. لیکن عباس اب جب تم نے کہا تم جا رہے ہو, اب مجھے یقین آ گیا وہ وقت آ گیا جب میری چادر چھننے والی ہے, میرے بازوؤں میں رسیاں بندھنے والی ہیں, مجھے صبح و شام کے بازاروں اور درباروں میں نامحرموں کے درمیان لے جایا جانے والا. ولعنة اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. آج چونکہ چھٹی کی رات تھی تو میں نے 10 منٹ زیادہ لیے, ورنہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں لاہور میں خصوصاً ماڈل ٹاؤن میں مجالس ہو رہی ہیں. ہر مجلس والے کو وقت کی پابندی کرنا ہے, تو بہت مختصر. پروردگارہ آج ذکر ہی باب الحوائج ابوالفضل العباس کا ہوا, جس کے دروازے پہ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ہے. پروردگارہ تجھے اسی عباس کا واسطہ جس نے اپنے بھائی حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کیا. جتنے صاحبان ایمان آج کی مجلس میں بانیان مجلس اور حاضرین مجلس سمیت دنیا بھر کے مومنین اور مومنات کو غم حسین کے سوا ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ عباس سقا پیاسوں کی پیاس بجھانے والا, اس میں سے اس مجمع میں سے جس جس کو کوئی بھی حاجت اور پیاس ہے, اگر کسی کو صحت چاہیے, اگر کسی کو روزی کی پیاس ہے, اگر کسی کو علم کی پیاس ہے, پروردگارہ اگر کسی کو حج اور زیارات کی پیاس ہے, کسی کو اولاد کی پیاس ہے, اس سقائے کربلا اور سقائے سکینہ کے طوفان مخالفت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. بانیان مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین, حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین, خصوصاً جن کے لیے آج سال ثواب ہے, ان سمیت کل مرحوم مومنین اور مومنات کو اعلی علیین میں عباس علمدار کے علم تلے جگہ قرار دے, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ. آج کی مجلس ان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مرحوم سید مقبل حسین نقوی, مرحومہ رباب و فاطمہ بنت سید افضال حسین نقوی, اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین, کل مرحوم مومنین و مومنات, خصوصاً بانیان و حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین, اور تمام شہدائے ملت جعفریہ, خصوصاً شہدائے پارا چنا. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.